نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين معزز اور محترم سامعین, آج کے درس قرآن کا موضوع ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اس کے اعمال. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دن انہی لوگوں کے لیے فضیلت اور عظمت کا باعث ہیں جو حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے. قرآن و سنت سے عشرہ ذی الحجہ اور ایام ذی الحج کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہے جو ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے. قرآن مجید کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں, ان میں اللہ تعالیٰ نے دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی قسم کھائی ہے. امام المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ فجر کی ان ابتدائی آیات میں جن دس دنوں کی قسم کھائی گئی ہے, ان دس دنوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی دس دن ہیں, اور والشفع والوتر سے مراد جفت اور طاق, یعنی جفت ذی الحجہ کا یوم النحر قربانی کا دن ہے, اور وتر یعنی نو ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا دن ہے. تو اس طرح سے ان دنوں کی فضیلت قرآن مجید سے بھی ثابت ہے, اور احادیث میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایام یعنی عشرہ ذی الحجہ سے بڑھ کر کوئی ایسا دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو عمل صالح اتنا محبوب ہو. لوگوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں سوائے اس صورت کے کہ آدمی اپنے جان و مال کے ساتھ نکلے, پھر ان میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے. تو گویا کہ ان دنوں کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو جہاد سے بھی زیادہ محبوب. دوسری روایت ہے, اسے امام احمد رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایام یعنی عشرہ ذی الحجہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل صالح اتنا محبوب اور عظیم ہو, لہذا ان ایام میں کثرت سے تکبیر اور تحلیل اور اللہ کی حمد و ثنا کیا جائے. ابن حبان نے اپنی صحیح میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام یوم عرفہ, دنوں میں سب سے افضل عرفہ کا دن ہے. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ ایام ذی الحج افضل ہیں یا رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے؟ تو امام صاحب نے اس کا بڑا حکیمانہ جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں سال بھر کی تمام راتوں سے افضل ہیں, اور ذی الحجہ کے ابتدائی دس دن سال بھر کے تمام دنوں سے افضل ہیں. تو گویا کہ ان دنوں کی فضیلت قرآن اور سنت اور ائمہ کرام کے اقوال سے ثابت ہیں, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں, سچی توبہ کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں, اور ان دنوں میں کثرت سے عبادت کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, نوافل ادا کریں, خوب دعائیں کریں, صدقہ خیرات کریں, اور جو بھی نیکی کے عمل ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے جستجو اور کوشش کریں. ان دنوں کے جو عمل ہیں ان میں ایک عمل تو حج اور عمرہ کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے۔ تو ان دنوں میں حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ان دنوں کے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ بعض روایات سے 9 تاریخ تک مسلسل روزے رکھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور نفلی روزے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو بھی بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ اس کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی یہ عام دنوں میں روزہ رکھنے کی اس قدر فضیلت ہے تو ان خاص دنوں میں روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ظاہر ہے کہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ان دنوں میں جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ کثرت سے ان دنوں میں روزے رکھیں، اگر 9 تک مسلسل رکھ سکیں تو زیادہ افضل اور بہتر ہے، ورنہ اکثر دنوں کے روزے رکھیں، اور خاص کر یوم عرفہ کا روزہ، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بعض لوگ ایک مسئلہ دریافت کرتے رہتے ہیں کہ جو لوگ سعودی عرب سے باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں وہ عرفہ کا روزہ کس دن رکھیں؟ اس کا صحیح جواب یہی ہے کہ چونکہ اس روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور عرفہ کا روزہ اسی دن کا روزہ ہو سکتا ہے جس روز حاجی حضرات یوم عرفہ میں میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں اور فریضہ حج ادا کرنے کے لیے عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، اسی دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے اور اسی دن کے روزے کی احادیث کے اندر فضیلت آئی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کا فرمایا ہوتا تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں چاند کے حساب سے 9 تاریخ ہوگی اس دن لوگ روزہ رکھ لیں، لیکن چونکہ حدیث میں یوم عرفہ کے روزے کا ذکر آتا ہے اس لیے جہاں کہیں بھی آپ حضرات ہوں وہاں عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں، جس دن حاجی حضرات میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کی فضیلت یہ حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ یوم عرفہ اگر کسی ملک میں جو ہے وہ 8 تاریخ کو آتا ہو اور وہاں 8 تاریخ ہو، تو اگر آپ لوگ اس دن بھی اور دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ خیر و برکت ہوگی، اور اگر پورے ہی دنوں کے روزے رکھ لیں گے تو اور بھی زیادہ خیر و برکت آپ سمیٹنے والے بن جائیں گے۔ ان دنوں میں ایک اور عمل جس کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جیسا کہ امام احمد سے جو روایت میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کا عمل نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، لہذا تم ان دنوں میں کثرت سے تکبیر تحلیل اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کرو۔ تو ان دنوں میں تکبیر کثرت سے پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، قرآن مجید کے اندر بھی اس تکبیر کا حکم دیا گیا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی طرف سے جو ہدایت تمہیں ملی ہے اس کے ملنے پر تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامِ مَعْلُومَاتِ، اور مقررہ دنوں میں ایام معلومات میں اللہ کے نام کا ذکر کیا کرو۔ ایام معلومات سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ یہی ایام ذی الحج ہیں، تو ان دنوں میں کثرت سے تکبیر پڑھنا چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا کرنا چاہیے۔ تکبیر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر با آواز بلند پڑھی جائے، صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت ہے۔ امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی طرف اگر نکلتے تھے تو با آواز بلند انفرادی طور پر تکبیر پڑھتے تھے، اور لوگوں کی تکبیر کی آواز سن کر پھر تکبیر بلند کرتے تھے۔ تو اس طرح ان دنوں میں مرد حضرات کو انفرادی طور پر با آواز بلند تکبیر پڑھنا چاہیے اور خواتین کو آہستہ آواز سے۔ اجتماعی طور پر تکبیر پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو اس کی تعلیم دینا اور سکھانا مطلوب ہو تو پھر اس کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ پڑھایا جا سکتا ہے۔ ان دنوں میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنا چاہیے کہ یہ قبولیت کے دن ہیں، اور توبہ ان دنوں میں خاص طور پر قبول ہوتی ہے، تو ان دنوں میں اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرنا چاہیے۔ پھر ان دنوں میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے ذکر میں وقت گزارا جائے، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، نوافل ادا کیے جائیں اور ذکر و فکر کے اندر دن اور رات گزارے جائیں کہ یہ سال بھر کے افضل ترین دن ہیں۔ ان دنوں میں لغویات اور فضولیات سے بالخصوص پرہیز کرنا چاہیے، جو عام دنوں میں بھی اللہ ان سے منع فرماتے ہیں، تو ان دنوں میں جو مقدس دن ہوتے ہیں گناہ کا ارتکاب اللہ کے نزدیک زیادہ بڑی معصیت بن جاتی ہے، اس لیے ان دنوں میں ان چیزوں سے خاص طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ تکبیر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تکبیر تو وہ ہے کہ جو ایام ذی الحج میں حاجی حضرات جو ہوتے ہیں ان کے لیے تکبیر مقید جو ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے، 10 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز سے لے کر ہر نماز کے بعد 13 ذی الحجہ عصر کی نماز تک پڑھنا چاہیے، اور جو لوگ حج پہ نہیں جاتے ان کے لیے 9 ذی الحجہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ عصر کی نماز کے بعد تک، اس کو تکبیر مقید کہا جاتا ہے، ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھنا چاہیے۔ اور تکبیر مطلق یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے فارغ وقت میں یہ تکبیر جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے، یہ وہ افضل ذکر ہے جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ ان دنوں کا ایک اور عمل یہ ہے کہ اگر کسی نے قربانی کرنا ہو تو قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک نہ تراشے اور نہ کاٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں کا کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ اور دوسری روایت